کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟
دیکھیے جی, ہماری خواہش تو یہ ہے کہ بڑے سے بڑے پیمانے کے اوپر اس کا اہتمام کیا جائے, کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ عملی طور پر علماء کا کام یہی ہے کہ وہ تعلیم دیں, وہ معلم ہیں بنیادی طور پر, اور ہم نے جو انسٹیٹیوٹ اپنا بنایا اس میں بھی ہمارا اصلی مقصود یہی ہے کہ دین پر تحقیق کی جائے, دین کے اچھے محققین پیدا کیے جائیں, اور پھر دینی تعلیم کا اہتمام کیا جائے, یعنی مردوں کی تعلیم بھی, بچوں کی تعلیم بھی, اور اسی طریقے سے خواتین کی تعلیم بھی. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ بہت وسائل چاہیے ہوتے ہیں, ابھی ابتدا ہے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ورک شاپس کے ذریعے سے, اور ماہانہ, دو مہینے کے, تین مہینے کے, سالانہ کورسز کے ذریعے سے ممکن حد تک تعلیم دی جائے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دین کو پورے استدلال کے ساتھ عام آدمی اگر جاننا چاہتا ہے تو کوئی ایک سال چاہیے اس کے لیے, اور اس طرح کے کورسز ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے انسٹیٹیوٹ میں بنائیں اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دیں. تعلیم ہی اصلی مسئلہ ہے, ہماری امت کا مسئلہ ہی اصل میں غربت اور جہالت ہے. تو اگر ہم اس کے خلاف جنگ کرتے ہیں تو اسی کے نتیجے میں پھر یہ ہوگا کہ جمہوریت بھی آئے گی, اعلی اقدار بھی ہوں گی, حکومتوں کے استبداد کو بھی روکا جا سکے گا, آمریت کا مقابلہ بھی کیا جا سکے گا. یہ سب تبھی ہوگا جب ہماری قوم میں ایجوکیشن ہوگی, اور ایجوکیشن آدمی میں تحمل, بردباری, رواداری پیدا کرتی ہے. وہ آدمی کو سکھاتی ہے کہ قانون کی پابندی کرنی چاہیے, قانون کی پابندی کو اپنے لیے باعث عزت سمجھنا چاہیے. ہم قانون کی خلاف ورزی کو اپنے لیے باعث عزت سمجھتے ہیں, ہم قانون کے خلاف لوگوں کے جذبات بڑھکا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے جہاد کیا ہے, حالانکہ قانون کے سامنے سرنگوں ہونا آدمی کے لیے باعث عزت ہے. اور ہمارے پیغمبر نے تو یہ فرمایا ہے کہ جس نے مملکت کے قانون کو توڑا اس نے میری نافرمانی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نافرمانی کی, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی.
میں اپنے ان بھائی کو ویسے ہی بتانا چاہوں گا کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ غامدی صاحب کے ادارے میں معلمات کا ایک کورس 2 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے اپریل کی, خاص طور سے خواتین کا, اسی ضرورت کے پیش نظر وہاں پر وقفے وقفے سے کچھ نصاب پڑھایا جاتا ہے. اس میں معلمات کے لیے, یعنی وہ خواتین جو آگے خواتین کو پڑھانا چاہیں ان کے لیے ایک کورس 2 اپریل سے شروع ہو رہا ہے. اس کی تفصیلات آپ اس ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں جس کا نام آتا ہے اسکرین کے اوپر. تو وہ اس کے کچھ نہ کچھ جو بھی ہمارے وسائل کے لحاظ سے غامدی صاحب فرماتے ہیں ممکن ہوتا ہے وہ ہوتا رہتا ہے, آپ اس سے رابطہ رکھیے.
میں ابھی یہ آپ کے پروگرام میں ہی سن رہا تھا جس میں غامدی صاحب نے یہ بتایا کہ یہ رات کے پروگرام میں ایک روایت پیش کی گئی اور اس کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا.
جی جی,
اسی حوالے سے میں بتاؤں گا کہ یہ احادیث کی کتابوں میں بہت سی احادیث ایسی ہیں جو ابہام پیدا کرتی ہیں اور جو مختلف فرقہ پرستی کو فروغ دیتی ہیں, یا ایون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور وفات کے حوالے سے بھی اتنی مختلف روایتیں ہیں جن سے ایک بڑا کنفیوژن جنریٹ ہوتا ہے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وقت ہے کہ علماء کا اجتہاد کیا جائے اور وہ اس بات میں کم از کم وہ احادیث جو لاجیکلی غلط یا ابہام پیدا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ان کو کم از کم ترک کر دیا جائے, نہ ان کی نفی کی جائے, نہ ایسا کم از کم ان کو کمپائل کر کے ان احادیث کو جو اتھینٹیکیٹڈ تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن ان میں کوئی لاجیکل پرابلم نہیں ہے یا ایسا کوئی وہ اختلاف پیدا نہ کرے, ان کو علیحدہ کیا جائے, کیونکہ بہت سے ابھی جو ہمارے فرقے ہیں ان میں بھی یہ لوگ احادیث کی کتابوں سے مختلف احادیث لے آتے ہیں اور ان کو کنٹرڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ حدیثیں جو ہے اسلام کے مطابق نہیں ہیں. اسی طرح جب ایک غیر مسلم یہ احادیث کی کتابیں کھول کے پڑھتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کے بارے میں بھی کنفرمیشن نہیں, اور بہت سی بیسک فنڈامنٹلس کے بارے میں بھی
ٹھیک ہے
آپس میں اتنا سیریس اختلاف ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ اس بات کو فروغ دیا جائے اور اس بات ان احادیث کو جن میں یہ ابہام موجود ہے ان کو ترک کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کیا.
بہت شکریہ جی, ہم غامدی صاحب سے سوال پوچھتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اس خاص دن کے حوالے سے ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک کوئی دینی روایت کے طور پر اگر نہیں تو کم سے کم معاشرتی روایت کے طور پر ہمارے ہاں اب رائج ہو گئی, سال بہ سال ہم یہ کام کرتے ہیں. ایک لحاظ سے اس میں خوبی نظر آتی ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو یاد کرتے ہیں اور ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اس لحاظ سے کچھ ہمارے عام آدمی کو اس کی ذاتی زندگی کے حوالے سے خاص طور سے کچھ بتانا چاہیں؟
میں تو سمجھتا ہوں, دیکھیے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اخلاق کی نمونہ بنایا گیا ہے, ساری توجہ اس کے اوپر ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک دن کی شخصیت نہیں ہے کہ ہم ایک دن منا کے یا دو دن منا کے فارغ ہو جائیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے شب و روز کی شخصیت ہے اور ان کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بہت بلند کر دیا ہے. آپ دیکھیں ہر اذان میں پانچ وقت یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان, اللہ نے جو آپ کا احترام بیان کیا ہے وہ بہت غیر معمولی ہے. یہ بشارت بھی آپ کے بارے میں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ آپ کو ایک ایسے مقام پر قیامت میں اٹھائے گا کہ سب اس کی تعریف کر رہے ہیں, اس کو مقام محمود کہا گیا ہے. آپ کے لیے بڑی فضیلتیں ہیں اور آپ کی بڑی غیر معمولی حیثیت ہے. آپ کے احترام کے وہ آداب بتائے گئے ہیں کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ ادب کا حصہ زیر آسمان عرش نازک تر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اصل میں ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھنا چاہیے. وہ اسوہ حسنہ آپ کے اخلاقی وجود کا نمونہ ہے. یعنی آپ نے کیسی شفقت کی, کیسی محبت کی, بیویوں کے ساتھ کیسے معاملات کیے, بچوں کے ساتھ کیسے کیے, اپنے صحابہ کے ساتھ کیسے کیے, معاشرے کے ساتھ کیسے کیے, دین کی دعوت کیسے دی. آپ خیر البشر ہیں اور اس لحاظ سے انسانیت کا بہترین نمونہ ہے. تو انسانیت کے مظہر عتم کی حیثیت سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے کیا روایات اپنے پیچھے چھوڑی ہیں, اور وہ روایات اف و درگزر کی روایات ہیں, کرم کی روایات ہیں, کرم گستری کی روایات ہیں, لوگوں کی محبت کے ساتھ ان کے معاملات کو دیکھنے کی روایات ہیں, غریبوں پر شفقت کی روایات ہیں. یہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اپنی روزمرہ زندگی میں ان کو اپنانا چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سطح پر نہیں لانا چاہیے کہ ہم ایک دن کی یا دو دن کی شخصیت بنا لیں. اس طرح تو ہم بہت سے اور بھی دن مناتے ہیں. اصل میں ہمیں شب و روز دن رات کی شخصیت حضور کو بنانا چاہیے.
پچھلے سوالوں میں سے باقی ہے سوال کہ غیر مسلم سے شادی کے بارے میں کیا حکم ہے.
یہ ہم کئی مرتبہ بتا چکے ہیں جی کہ کسی شرک کرنے والے کے ساتھ توحید کو ماننے والے کی شادی نہیں ہو سکتی. مسلمانوں کو بھی تمام مشرکین کے ساتھ شادی کرنے سے روک دیا گیا ہے, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک گھر میں اللہ کی توحید کے ماننے والے بھی رہ رہے ہوں اور خدا کے ساتھ شرک کرنے والے بھی رہ رہے ہوں. یہ تو اصولی بات ہے. اس سے استثناء صرف اہل کتاب کو دیا گیا ہے کہ ہم ان کی لڑکیاں اپنے رشتے میں لا سکتے ہیں. اس سے بھی مقصود یہ تھا کہ مسلمانوں کی تہذیب کا چونکہ غلبہ قائم تھا, تو اس وجہ سے یہ خواتین ہمارے ہاں آئیں گی, تو خواتین چونکہ ایک دوسرے گھر میں آتی ہیں اس وجہ سے بڑا امکان ہے کہ وہ بھی توحید سے متاثر ہو کر شرک کی اور اس طرح کی دوسری چیزوں سے اجتناب کر لیں گی. اس خیال سے یہ اجازت دی گئی تھی. ورنہ اصولی بات وہ ہے جو قرآن نے بیان کر دی ہے کہ کسی مشرک کے ساتھ کسی مومن کی, کسی توحید کو ماننے والے کی شادی نہیں ہو سکتی.
میرا سوال یہ ہے کہ مرنے پر
جی
ہم جو پرانی آیت پڑھتے ہیں قالو انا للہ و انا الیہ راجعون,
جی
تو کیا یہ کسی غیر مسلم کے مرنے پر یا اس پر بھی افسوس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟
اچھا پوچھتے ہیں غامدی صاحب سے آپ کے
کیا کیوں نہیں کہہ سکتے. یعنی یہ تو اصل میں ہمارے اپنے ایمان کا اظہار ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں,
چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم, سب نے وہیں
لوٹنا. موت کو دیکھ کر آدمی اس کا اظہار کرتا ہے. بلکہ مسلمانوں میں تو یہ روایت رہی کہ اگر بتی چلی گئی, اندھیرا ہو گیا ہے, تب بھی اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح کوئی چیز گم ہو گئی ہے, اس موقع کے اوپر بھی پڑھ لیتے ہیں. تو یہ تو بڑی پاکیزہ
اظہار ایمان کا کلمہ,
ہمارے ایمان کا اظہار ہے. اس کو آپ مختلف موقعوں پر پڑھ سکتے ہیں.
سر میرا ایک مسئلہ ہے تو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں میں.
جی ارشاد.
تو یہ ہے کہ ہماری دو آدمیوں کی پارٹنرشپ تھی کاروبار کے اندر,
جی
تو جس کی وجہ سے ہم آپس میں جھگڑا بھی ہوتا رہتا تھا,
جی
وہ کئی حد تک مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تھا, اور یہاں تک کہ مجھ سے وہ بہت زیادہ جھوٹ بولتا تھا,
جی
اور میں نے یہ کوشش کی کہ بھائی ان کے ساتھ کمپرومائز ہی رکھوں, لیکن جھگڑا اس نوعیت تک چلا گیا کہ قرآن پہ حلف دینا پڑا,
جی
اور وہ حلف اس طریقے سے ہوا کہ اس میں اگر آپ 100% ہے تو وہ 68% وہ غلط تھا اور 32% میں غلط تھا. میں نے حلف دے دیا,
جی
میں بعد میں تھوڑا پچھتایا بھی جو بھی ہے. پھر مفتی صاحب سے ملا, علماء اکرام سے ملا, انہوں نے بولا کہ بھائی تم نے ان کا حق بھی دیا ہے اور تم پھر بھی کفارے کے طور پہ 10 آدمیوں کو کھانا کھلاؤ اور 3 روزے رکھو. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا کہ میرا ابھی کیا میرے میں کیا کر سکتا ہوں, اور کیا میں اس چیز سے مطمئن ہوں, یا کیا اسلام کی روح سے, اور میں کیا کر سکتا ہوں؟
آپ نے سنا جناب سوال.
جی علماء نے ان کو بالکل ٹھیک بتایا, انہوں نے ایک غلط قسم کھائی ہے. ان کو چاہیے کہ وہ اس کا کفارہ بھی ادا کریں اور اس کی تلافی بھی کریں, اس لیے کہ اگر اس کے ذریعے سے انہوں نے غلط قسم اٹھا کے کسی کا مال لے لیا ہے یا کسی کو نقصان پہنچایا تو اس کی تلافی بھی ضروری ہے. یعنی انہیں وہ رقم دے دینی چاہیے
جو ان کا
حق بنتا ہے, وہ دے دینا چاہیے ان کو. اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ قسم کھا کے کسی کا حق مار لیں اور اس کے بعد کفارہ ادا کر کے آپ سمجھے کہ آپ مطمئن ہو گئے ہیں. دونوں کام کریں, یعنی جو آپ نے حق مارا ہے وہ بھی ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور توبہ کے لیے کہ وہ قبول ہو جائے.
یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے,
بڑے گناہ کی بات ہے.
جھوٹی قسم قرآن پر
کھانا, تو آپ نے کسی کی حق تلفی کی اور پھر اس حق تلفی پر قسم بھی جھوٹی کھا لی. بظاہر یہی لگتا ہے جو ان کی بات سے ہم سمجھے ہیں, اگر درست سمجھے ہیں تو میرے خیال میں ان کو دونوں کام کرنے چاہیے.
جیسے قرآن پہ ویسے حلف اٹھانا یا یہ بھی ٹھیک ہے,
یہ ہمارے یہاں روایت بن گئی ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے ہی کو پسند کیا گیا اور حضور نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے.
جی, مجھے حامد صاحب سے یہ کہنا تھا کہ ابھی جو انہوں نے درس دیا ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی.
جی
ٹھیک ہے, اور جان و مال عزت آبرو ہر انسان کی دوسرے. تو یہ صرف مسلمان ہی مسلمانوں کے لیے کریں گے یا غیر مسلموں کے لیے بھی یہی اصول ہے؟ کیونکہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ غیر مسلموں کے لیے ہم مسلمان اس طرح کا رویہ نہیں رکھتے. ایون ہاؤس جاب میں میں نے اپنی کچھ کلیگز کو اس طرح دیکھا تھا کہ وہ نان مسلمز کو مطلب اتنی توجہ سے ٹریٹ نہیں کرتے تھے جتنا وہ مطلب ایک ان کے ساتھ ایک عجیب سا رویہ ان کا ہو جاتا ہے. تو اس کی وضاحت آپ سب ضرور فرمائیے کہ یہ کتنا غلط رویہ, اس کے لیے ضرور تھوڑی اس پہ روشنی ڈالیں.
جی, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے غامدی صاحب, تبصرہ فرمایا.
جی, میں نے تو درس میں خاص طور پر اس کو واضح کر دیا تھا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں حدیث کا درس دیتے ہوئے کہ ہمارے درمیان جس نے تلوار اٹھائی, جس نے ہمارے درمیان کوئی اسلحہ اٹھایا, وہ ہم میں سے نہیں ہے, تو یہ حضور اصل میں مسلمانوں کو متنبہ کرنے کے لیے فرما رہے ہیں, لیکن اس سے مقصود اصل میں پوری انسانیت کے مابین امن قائم کرنا ہے. اور میں نے توجہ دلائی تھی کہ قرآن مجید نے تو یہ لفظ استعمال کیا وہ من قتل نفسن بغیر نفس کا لفظ استعمال,
مذہب زیر بحث نہیں,
وہاں مذہب زیر بحث نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ پوری انسانیت کے لیے جان کی حرمت ہے. اور یہ جو ہماری بہن نے کہا ہے کہ اس کے علاج معالجے میں بھی فرق کرتے تھے, یہ تو جرم کے درجے کی چیز ہے. ایک ڈاکٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مذہب کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, اپنی کسی دشمنی کی بنیاد پر اپنے کسی مریض کے ساتھ.
مجھے روایت میں الفاظ آتے ہیں المسلم من سلم والی کے, اس کے ہاتھ اور زبان سے ایک مسلمان سے دوسرے کا, وہاں بھی مسلمان ہی کا لفظ.
وہ اصل میں کمیونٹی بن گئی ہے نا, تو اس کو توجہ دلائی جا رہی ہے. پیغمبر تو جن لوگوں کی طرف مبوس ہوا ہے انہیں کو توجہ دلائے گا, لیکن اس سے جو اصول نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ساری انسانیت کے لیے مسلمانوں کو امن کا پیامبر بن کے جینا چاہیے. اور قرآن مجید کیونکہ بہت جامعیت سے بات کرتا ہے, اس لیے اس نے خاص طور پر اس میں نفس کا لفظ استعمال کیا. یعنی کسی نفس کو, کسی جان کو, کسی متنفس کو, کسی شخص کو اگر آپ نے نقصان پہنچایا تو آپ نے پوری انسانیت کے قتل کے جرم کا ارتکاب کیا.
سورہ نوح کے اندر ذکر آتا ہے, ہم نے مٹی سے پیدا کیا پھر تمہیں پھیلا دیا دنیا کے اندر کچھ عرصے تک, یہ ایک مرحلے کا ذکر اور مقامات پر بھی آتا ہے قرآن کے. تو یہ جو ارتقاء کا نظریہ ہے یا ارتقاء کا جو ہم دیکھتے ہیں مظاہرہ دنیا کے اندر, یعنی پیدائش میں اور تخلیق میں, یہ لائف کی جو سائنس ہے اس کے لحاظ سے کیا اس میں صحیح ہے اور کیا غلط ہے, اور دین اس میں ہمیں کیا صحیح بات بتاتا ہے؟
یہ قرآن مجید سے جو اصولی بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کی پوری کائنات ارتقائی کے اصول پر بنائی ہے. یعنی ایسے نہیں کیا کہ ایک دن حکم دیا اور پوری کائنات وجود میں آ گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو 6 ادوار میں پایا تکمیل تک پہنچایا ہے. اس کے لیے یوم کا لفظ استعمال کیا ہے, اور قرآن ہی میں تنبیہ کر دی ہے کہ اللہ کے ایام کو اپنے ایام پر قیاس نہ کرو. بعض اوقات اس کا ایک یوم تمہارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے, اور بعض اوقات اس کا ایک یوم تمہارے 50000 سال کے برابر ہوتا ہے. تو اس میں یہ توجہ دلا دی ہے کہ جو کام بھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کیے ہیں وہ ایک تدریجی ارتقاء سے گزار کر کیے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے, یہ ایک الگ بات ہے. اب بھی ہم یہی دیکھتے ہیں, یعنی ایسا تو نہیں ہوتا کہ یک بیک ہماری جھولی میں ایک بچہ ڈال دیا جاتا ہے, یا ایک نوجوان آدمی آسمان سے ٹپک پڑتا ہے یا درخت پر لگ جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا. آپ ایک قطرہ آب سے اس کی پیدا کرتے ہیں اور مختلف مراحل سے وہ گزرتا ہے, اور ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل طے کرتا ہے, اور اس کے بعد بھی وہ ایک ناتواں بچہ ہوتا ہے جو پھر ہمارے سامنے آ کر بھی بہت سے مرحلوں سے گزرتا ہے, تب وہ شباب کو پہنچتا ہے. تو ارتقاء کا قانون تو پوری کائنات میں جاری ہے. اب سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے جو ڈارون نے پیدا کیا کہ ارتقاء کیا ایک ہی خلیے سے ہوا ہے اور یہ سب جتنے جاندار ہیں اسی سے وجود پذیر ہوئے ہیں, یا الگ الگ سپیشیز کا ارتقاء ہوا ہے؟ تو قرآن مجید سے بظاہر دوسری بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے. حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن قرآن کے بیان سے ہی معلوم ہوتا ہے. ارتقاء کو تو قرآن مجید مانتا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ یک بیک کوئی چیز ہو جاتی ہے. اللہ نے یہاں تدریج اور ارتقاء کا قانون ہی رکھا ہے.
لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ارتقاء کا قانون جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے. یعنی وہ پہلے معنی میں جو آپ نے بیان کیا، اور جو دوسرے معنی ہے کہ ایک سیل سے ساری کائنات وجود میں آئی، تو اس پر تو خود سائنس نے بہت اعتراضات اٹھا دیے۔
اب تو بہت اعتراضات ہو گئے، اب تو اصل میں ڈارون کے زمانے میں جو حیاتیات پر تحقیقات ہوئی تھی اس سے دنیا بہت آگے چلی گئی، اور بے شمار جانداروں کے بارے میں نئی معلومات حاصل ہو گئی۔ فوسلز کا ریکارڈ جس کو آپ بڑی اہمیت دیتے ہیں اس معاملے میں، اس میں بھی بہت سی چیزوں کی تردید ہو گئی، اور جن چیزوں کے بارے میں یہ خیال کیا گیا تھا کہ وہ فلاں دور میں پیدا ہوئی تھی، اس سے بہت پہلے اپنی اسی صورت میں مل گئی، ابھی تک نظریہ ارتقاء کے حق میں کوئی ایویڈنس نہیں فراہم ہو سکا، وہ نظریہ ہی ہے۔ قرآن مجید سے دوسری بات کہ اشارہ زیادہ نکلتا ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے لوگوں کو۔
کاسمیٹک پروسیجرز ہوتے ہیں، یعنی حسن کی خاطر آپ اپنا فیس لفٹنگ کراتے ہیں، کوئی جھریوں کے لیے کوئی پروسیجر کرتے ہیں، کوئی انجیکشنز لگواتے ہیں، اور کچھ کام ایسے کرتے ہیں بحیثیت مجموعی ان سب کاموں کو جو کی جائیں اپنی تزئین کے لیے، کیا رائے آپ کی؟
میرے خیال میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس ان کو ایک حد میں رہنا چاہیے، یعنی آدمی کو اسے اپنے نفسیاتی مرض نہیں بنا لینا چاہیے، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہیں بنا لینا چاہیے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک خاتون ہے تو 50 سال کی یا 40 سال کی، اور اس طرح کا کوئی معاملہ کرا کے آپ نے ان کو 20 سال کی بنا کر شادی کر دی ان کی، تو یہ تو دھوکہ دینا ہے نا دوسرے آدمی کو۔ لیکن عام حالات میں ان میں سے ہر چیز جائز ہے۔ اب لوگ بال لگوا رہے ہیں، گنج کا علاج کرا رہے ہیں، اسی طریقے سے بعض اوقات منہ پر داغ لوگوں کے آ جاتے ہیں، اس کا علاج کراتے ہیں۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ان پر جائز ہے، ان پر کوئی فتوا نہیں لگایا جا سکتا۔
جی میں کوئی سے بات کر رہی ہوں۔
جی فرمائیے۔
جی میں نے ایک سوال آپ سے پچھلی دفعہ کیا تھا،
جی،
کہ ہم بغیر محرم کے 50 سال کے بعد جو عورتیں 50 سال کی عورت کراس کر چکی ہیں، کیا وہ عمرے پہ جا سکتی ہیں؟
جی
تو آپ نے جواب دیا تھا جی ہاں جا سکتی ہیں۔
جی
جب میں نے یہی سوال مسجد نبوی میں
جی
علماء دین سے کیا جو فتویٰ دیتے ہیں، انہوں نے کہا آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے،
جی،
اور زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کیجیے۔
ظاہر ہے ان کا اضطراب بالکل جینوئن ہے کہ آپ کی رائے مختلف ہے اس معاملے میں، لیکن آپ اس پہ کوئی تبصرہ کرنا پسند کریں گے جو محرم کے بغیر سفر کا مسئلہ ہے؟
دیکھیں بات یہ، میں نے تو اس وقت بھی عرض کر دیا تھا کہ ہمارے ہاں عام طور پر علماء یہی رائے رکھتے ہیں کہ ہر حال میں محرم کوئی عزیز ساتھ ہوگا تب حج کا سفر خواتین کریں گی۔ تو میں نے توجہ دلائی تھی کہ اول تو یہ بات حج کے سفر کے بارے میں کہی نہیں گئی، یعنی یہ تو اس زمانے کے سب سفروں کے بارے میں حضور نے خواتین کو توجہ دلائی تھی کہ چونکہ سفر اکیلے کرنا ہوتا ہے، اس میں بڑے فتنے کا اندیشہ ہے۔ اس زمانے کے سفر گھوڑوں پر، اونٹوں پر، اور پیدل اور قافلوں میں ہوتے تھے۔ آج کل کی سہولتیں اور آج کل کی حفاظت سفروں میں حاصل نہیں تھی، تو اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اگر لمبا سفر کر رہے ہیں 24 گھنٹے کے لیے یا 3 دن کے لیے، تو اس میں کسی محرم عزیز کو اپنے ساتھ لے لیں۔ میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی زمانے میں یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر خواتین آپس میں زیادہ تعداد میں ہیں اور ایک محفوظ ماحول ہے اس میں سفر کر رہی ہیں، تو پھر اس شرط کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ دوسرے اہل علم کی رائے ہے، میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا تھا۔ میرے نقطہ نظر کو بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی سب لوگ بھی اس کے قائل ہو جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق سد ذریعہ سے ہے۔ سد ذریعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی فتنے سے، کسی برائی سے روکنے کے لیے آپ کو ہدایت دیتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں صورتحال بہت تبدیل ہو گئی ہے، سفر بہت محفوظ ہو گئے ہیں، خواتین آپس میں مل کے گروپ بنا کے جا سکتی ہیں، ان کو اس کی سہولت ملنی چاہیے۔ لیکن یہ میری رائے ہے جو میں نے دے دی، اور دین کی روشنی میں جانداری کے ساتھ
یہ بات، دین کے بنیادی احکام میں تو کوئی آپ نے تبدیلی نہیں کی، یعنی یا تو یہ شریعت کا مسئلہ ہوتا
ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی ایک بات حضور نے کہی، اس کو ہم نے ایک طرح سے سمجھا ہے، دوسرے لوگ دوسری طرح سے سمجھتے ہیں، یعنی یہ فہم کا اختلاف ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ ان علماء سے اگر فتویٰ پوچھیں گے تو وہ وہی بات ان کو کہیں گے، کیونکہ ان کے نزدیک اس معاملے میں محرم کو ساتھ لیے بغیر کوئی امکان ہی نہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں حج کے موقع پر تو سامنے آ جاتی ہیں، عام سفروں میں کوئی یہ بات نہیں کہتا۔ روزانہ خواتین سفر کر رہی ہیں، امریکہ میں، برطانیہ میں، مختلف جگہوں پر جا رہی ہیں،
سے جاتی ہیں جہازوں میں،
اور جہازوں میں جا رہی ہیں، اکیلے جا رہی ہیں، وہاں کوئی یہ بات نہیں کہتا۔ تو حج کے موقع کے اوپر جو ایک عبادت ہے، اگر اس میں اس کا اہتمام ہو جائے کہ کچھ خواتین ساتھ ہیں، آپ کے کچھ جاننے والے لوگ ساتھ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے، تو اس شرط کو لاگو نہیں کرنا چاہیے۔
ہیلو، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام،
میں ریاض سعودیہ سے بول رہا ہوں۔
جی فرمائیے۔
میرا سوال یہ ہے کہ آج ایک آدمی مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے،
جی جی،
تو اس کے پیچھے والے جو ہیں وہ ختم وغیرہ کراتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟
ختم کرانا مرنے کے بعد، ختم قرآن مراد ہوگی ظاہر ہے۔
دیکھیے بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے دین میں جو چیز مشروع کی گئی ہے، جائز رکھی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دعا کریں۔ مغفرت کی دعا کریں، صبح کریں، شام کریں، نمازوں میں کریں. ہماری نمازوں میں یہاں ہندوستان میں ہمارے علماء نے ایک ایسی جامع دعا لوگوں کو سکھا دی ہے جس میں آپ والدین کی مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں اور ہر ایک کو دعا آتی ہے. تو اس لیے اپنے والدین کے لیے، اپنے اعزاء کے لیے دعا کرنی چاہیے. اصل میں اسلام کا سکھایا ہوا طریقہ یہ،
مرنے والے کا اصل حق یہ ہے،
حق یہ ہے. اس کے بعد یہ سوال بعض لوگوں نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہم کوئی نیکی کا کام اپنے والد کی طرف سے، اپنے بھائی کی طرف سے کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کر لو، لیکن اس کا اجر تمہیں ہی ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اجر آدمی کی صحیح پر ملتا ہے، آدمی کی نیت پر ملتا ہے، اس کے دل کے تقوی پر ملتا ہے. یہ چیز ٹرانسفر نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے بڑا عمدہ اصول حضور نے واضح کر دیا کہ آدمی اپنے جذبات کی تسکین کے لیے کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، جی میں والد کے لیے کر رہا ہوں، کر لے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا اجر بہرحال اسی کو ملے گا جس نے یہ کام کیا ہے. ان کا اجر ان کی نیت کے ساتھ ہے، اس کا اجر اس کے ساتھ ہے. اس طرح کی جو مجالس منعقد کی جاتی ہیں ختم قرآن اور اس نوعیت کی، یہ حضور کا صحابہ کا طریقہ بالکل نہیں تھا.
اس سے اجتناب
دین کے معاملے میں وہی کام کرنے چاہیے جو اللہ کے پیغمبر سے اور اس کے صحابہ سے ثابت ہے.
عورتوں کے لیے گھر میں سر ڈھانپ کے رکھنا آپ کی کیا؟
لیکن پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ کون سے مواقع ہیں جن میں سر ان کو لازمن ڈھانپنا چاہیے. ایک تو قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ جب انہوں نے کوئی میک اپ کیا ہوا ہے، زیورات پہنے ہوئے ہیں، سر پہ کوئی بناؤ سنگار ہوا ہوا ہے، تو پھر اس کو ڈھانپ کے رکھنا ضروری ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا. دوسرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے سر ڈھانپ لینا چاہیے. اس کے علاوہ باقی مواقع کے اوپر یہ پسندیدہ تو ہے، لیکن یہ کہ یہ لازم نہیں ہے کہ سر.
شادی کے بعد والد کے نام کی جگہ شوہر کا نام، یہ رواج ہے ہمارے یہاں، کیا یہ رواج اسلام پر مبنی ہے؟
نہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی جو صحابیات ہیں ان سے ہم واقف ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ہی واقف ہیں. عرب میں بالکل یہ رواج نہیں تھا، وہاں تو عام طور پر اپنے باپ ہی کے نام کے ساتھ عورتیں منسوب رہتی تھیں اور اسی حیثیت سے ان کا تعارف ہوتا تھا، جیسے وہاں کا عام طریقہ تھا. ہمارے ہاں یہ رواج بھی مغرب سے آیا ہے، پہلے نہیں تھا. تو اس کو لوگوں نے اپنا لیا ہے. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی خلاف شریعت ہے یا دین کے خلاف ہے، لیکن اسلام میں اس کی کوئی بنیاد نہیں.
امجد صاحب، ایک ظفر الحق میمن صاحب میں پوچھتے ہیں کہ قرآن میں بیان ہوا ایک جگہ کہ ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور دوسری جگہ پر یہ آیا کہ یہ جو مصیبت آتی ہے وہ انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. اس بظاہر تناقض کی کیا وجہ ہے جو فرق نظر آتا ہے؟
اس میں کوئی تناقض نہیں ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو اللہ کرتے ہیں نا کہ اس جرم کی سزا دینی ہے. اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کا نتیجہ نکالنا ہے، یا کسی امتحان یا آزمائش کے لیے بندوں پر کوئی مصیبت نازل کرنی ہے. تو مصیبت کے آنے کا عمل تو خدا کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کائنات کا نظم خدا سے بیگانہ ہو کے چل رہا ہے. یہ اس کا اذن ہے، اس کا بنایا ہوا قانون ہے، اور بعض حالات میں اس کا فیصلہ. تو اپنے اذن کو، اپنے فیصلے کو اور اپنے قانون کو وہ ایسے ہی بیان کرتے ہیں. یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے گندم بوئی اور وہ اگ پڑی اور اس کے نتیجے میں ایک جنس پیدا ہو گئی، تو یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ اس قانون کو اپنی طرف نسبت دیتے ہیں. فرمایا نا کہ انتم تزرعون ام نحن الزارعون، یعنی یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. تو قانون کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہوتی ہے، فیصلے کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے. تو یہ تمام معاملات خدا ہی کی طرف سے ہوتے ہیں. یہ خدا تعالیٰ کے اس کائنات کا مالک اور خالق ہونے کا بیان ہے. ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے اذن کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن اس کا ایک قانون ہے. تو مصیبتیں اور تکلیفیں جب آتی ہیں تو اس قانون کے مطابق آتی ہیں. وہ اس لیے بھی آ جاتی ہیں بعض اوقات کہ بندوں کو آزمانا مقصود ہوتا ہے، ان کی تطہیر اور ان کا تزکیہ مقصود ہوتا ہے، ان کے اخلاق کو نشو و نما دینا مقصود ہوتا ہے، ان کی تربیت مقصود ہوتی ہے، اور اس لیے بھی آتی ہیں کہ ان کے جرم کی ان کو دنیا میں سزا دینا مقصود ہوتا ہے. ایک نوعیت کی جزا و سزا اس دنیا میں بھی ہوتی ہے. یعنی دنیا کی جزا و سزا لازم تو نہیں ہے طبعی قوانین کی طرح، آخرت میں تو وہ لازم ہو جائے گی. اخلاقی قوانین کے نتائج بھی ایسے ہی نکلیں گے جیسے آپ آگ جلاتے ہیں اور اس سے شعلہ بھڑکتا ہے، لیکن دنیا میں کبھی بھڑکتا ہے کبھی نہیں بھڑکتا. تو یہ سارے پہلو ہیں جن کے تحت،
یعنی یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں.